عسکری
مہدی کے سر سے سایہ بابا کا اٹھ گیا ہے،
مہدی کے سر سے سایہ بابا کا اٹھ گیا ہے، مہدی کے سر سے سایہ
بابا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ وسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناه أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، صلاة بني محمد على محمد بعد۔ آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین بانیان مجلس کے مرحومین تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر مدد کیجیے گا، صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ سورہ انبیاء 73 آیت، وجعلناہم ائمہ، ہم نے انہیں امام بنایا، ہم نے انہیں امام قرار دیا، وجعلناہم ائمہ یہدونا بامرنا، یہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں ہماری طرف، یعنی اللہ کی طرف، لوگوں کو بلاتے ہیں کس کی طرف، اللہ کی طرف، یہدونا بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات، جنہیں ہم نے امام بنایا ہے ان کی طرف ہم نے وحی کی نیکیاں کرنے کی، اچھے کام کرنے، اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کے قیام کی وحی کی، زکاۃ کی وحی کی، وکانوا لنا عابدین، اور یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے، جن کو ہم نے امام قرار دیے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اچھا، عموماً یہاں اس سے مراد یہ لے لی جاتی ہے کہ اللہ نے بنایا ہے 12 اماموں سے مراد یہ نہیں، یہاں 12 امام مراد نہیں ہے، یہاں اس سے پہلے انبیاء کا ذکر ہوا ہے، کچھ انبیاء کا ذکر ہوا ہے، یہ آیت تمام انبیاء کو شامل کر رہی ہے، یاد رکھیں، یعنی عمومی معنی ہے، پیشوا کا معنی ہے، کس معنی میں ہے، یعنی ہر نبی امام ہے ایک معنی میں، ایک معنی میں ہر پیغمبر امام ہے، ہر رسول امام ہے، اور امام تو ہے امام، وجعلناہم ائمہ، یعنی ان سب کو ہم نے امام بنایا، ان سب کو ہم نے لوگوں کا پیشوا بنایا، لوگوں کا پیشوا بنایا، کہ مثال وہ آپ سنتے رہتے ہیں مجالس سارا سال، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، بات واضح ہو گئی، جناب ابراہیم کو بھی امام بنایا کہ نہیں بنایا، بنایا تھا نا امام، جناب ابراہیم کو بھی امام بنایا، اور جناب ابراہیم کی ذریت کو بھی امامت دی، آپ نے کہا تھا نا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، جب کہا تھا کہ میری اولاد کو بھی دے دے، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جو ظلم کرنے والے ان تک آپ کا عہد، یہ میرا عہد نہیں، تو معلوم ہو گیا کہ امامت کے مدارج ہیں، یاد رکھے گا، قاتلوہم ائمت الکفر، ائمہ کفر سے جنگ کرو، لڑو، لیجئے کفر کے بھی امام ہیں، اب کیا کریں گے آپ، قرآن مجید کہہ رہے ہو قاتلو ائمت الکفر، کفر کے اماموں سے لڑو، اس کا مطلب کفر کے بھی امام ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وجعلناہم ائمت یدعون الی النار، کچھ لوگوں کو ہم نے ایسا امام بنایا ہے یہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، دیکھا امام آ گیا نا، بس یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے امامت کا معنی، سارا مسئلہ اس میں، دیکھیے یاد رکھیے ہمارا آپ کا گہرا تعلق ہے نا امامت سے، کسی مکتب میں امامت کا وہ مقام نہیں ہے جو ہماری ہے، اصول دین میں ہے نا، آج آپ کو یہ بھی بتا دیں گے انشاءاللہ اس محدود وقت میں کہ اصول دین میں کیوں ہونا چاہیے، ہے نا، کوئی پوچھ سکتا نا آپ نے اصول دین میں کیوں رکھا امامت کو، بھائی فروع دین میں تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، کہ نہیں مولوی صاحب نے بتایا تھا، وہی اصول دین ہے، مولوی صاحب نے کیا بتایا تھا، دلیل ہونی چاہیے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، کہ امامت ہماری یہاں اصول دین میں کیوں آ گئی، کس لیے آ گئی امامت، کوئی سوال کر سکتا ہے تو جواب ٹھیک ہے، بھائی امامت وہاں بھی فروع دین میں، امامت اصول دین میں کیوں، توحید، عدل، نبوت، اور پھر کیوں، کس لیے، سمجھ آ رہی بات، سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اب آئیے دیکھ، رسول کا کام ہے کئی مقامات پہ ہم بھی عرض کر چکے, آپ بھی سنتے بھی رہتے ہیں کہ ایک منٹ میں بتا کے بات کی تمہید بنانے کے لیے جملہ کہہ دیں کہ رسول کا کام ہے دین لانا, رسول کا کام ہے دین یعنی پہنچانا, بنانا نہیں. رسول کا کام دین بنانا نہیں ہے, اسی لیے تو امین ہے, جیسا آئے گا ویسا پہنچائے گا. دیکھیے توجہ رکھیے گا, یہ امپورٹنٹ مسائل ہیں, اہم مسئلے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ دیکھیے رسول کا کام کیا ہے, دین پہنچانا, دین پہنچانا, بنانا تو نہیں ہے. دین تو اللہ کا ہے نا, جیسا آئے گا ویسا پہنچائے گا, اسی لیے امین ہے نا. وما ينطقون الهوى ان هو الا وحی یوحى, اپنی طرف سے بات نہیں کرتا یہ, جو کہتا ہے اللہ کی مرضی سے کہتا ہے, اسی لیے امین ہے نا, جیسا آئے گا ویسا پہنچائے گا, اسے کہتے ہیں امین. امین ہے صادق, جو آ رہا ہے وہ پہنچائے گا. رسول کا کام ہے, رسول کا کام نام یہ رسالے سے نا, پیغام پہنچانا, رسول یعنی پیغام پہنچانے والا, رسالتیں پہنچانے والا, پیغامات پہنچانے والا. اب وہ الگ منازل ہیں, مدارج ہیں, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, بعض کو بعض میں فضیلت دی, وہ سب الگ چیز, لیکن رسول کا بنیادی کام کیا ہے, دین کو پہنچانا ہے کہ نہیں ہے. دین میں جو بھی چیز ہے سب کو, اچھا بالکل آسان کر دوں آپ کے لیے مطلب, اچھا یہ بتائیے مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, عزیزو بات یہ کہ بات اچھی لگے یا نہیں لگے, لیکن درود جو جاتا ہے نا وہ محمد و آل محمد پر جاتا ہے. میرے بھائیوں سب مل کر درود بھیجو تو مجھے پتا چلے کہ آپ سب یہاں بیٹھے, مل کر درود بھیجو. تو جناب یہ بتائیں پہلے دن سے مولا ہے نا بھائی, سیدھی سی بات ہے, جب خلق ہوا ہے تو مولا خلق. اللہ نے جب پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور خلق کیا نا, ولما خلق اللہ نوری, پھر حضور نے فرمایا آنا والی میں نوری واحد, اللہ کے علم میں ہے نا, ایسا تو نہیں کہ علی کو بنایا بعد میں بھی ہوا کہ اچھا بھائی اب امام بنا دو اب مولا بنا دو, ایسا تو نہیں ہے نا. مولا ہے اللہ کا رسول, یہ بات جانتا ہے یا نہیں جانتا, علم ہے نا اللہ کے رسول کے بعد. ظاہر ہے کہ جس انداز میں مولا کائنات تشریف لائے ہیں, جن حالات میں آئے ہیں, خانہ کعبہ سے آپ کی تشریف آوری ہے, تو جانتا ہے نا اللہ کا رسول کہ اللہ کا خاص ہدیہ ہے, خاص تحفہ ہے, ایسا ہے نا. پھر اعلان کیوں نہیں کیا, ذوالعشیرہ میں بتا دیتے نا, وصی بتایا, وزیر بتایا, خلیفہ بتایا, جانشین بتایا, سب بتایا, یہ نہیں بتایا کہ مولا ہے, بتایا نہیں بتایا. شب ہجرت بتا دیتے, یہ جو سو رہا ہے تلواروں کی چھاؤں میں یہ مولا ہے. چلو مکے میں لوگ تھمتے, مدینے میں بتا دیا ہوتا. جب بدر میں کفار قریش کے پرخشے اڑائے تھے علی نے, ٹکڑے اڑائے تھے, کسی کے باپ کے, کسی کے دادا کے, کسی کے ماموں کے, کسی کے نانا کے, یہ کس کس کے تھے جا کے دیکھ لیجئے گا. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. یہ جن کے تھے نا انہیں آج تک تکلیف ہو رہی ہے, اسی بات کی تکلیف ہے, کیونکہ علی نے بھی کوئی کم کام تو نہیں کیا تھا ان کے ساتھ نا, بلکہ یاد بھی دلاتے تھے بار بار. ایک اور جنگ کے موقع بھی یاد دلایا تھا, بھول گیا تو میں وہی ہوں جس نے بدر میں تیرے پورے خاندان کے پرخچے اڑائے تھے, نام لے لے کے بتایا تھا نا مولا نے. تو جب یہ پوری جنگ فتح ہوئی, جب بتا دیا ہوتا بھائی کہ علی مولا ہے, جانتے نہیں تھے, حضور جانتے تھے نا, نہیں بتایا. احد میں جب میدان سے تشریف لے گئے تھے کچھ حضرات, بلکہ اکثریت حضرات کی تشریف لے گئی تھی اپنے اپنے کاموں سے, تو اس وقت جناب مولا کائنات کھڑے تھے نا, اکیلے لڑتے رہے, تلوار آ گئی, ذوالفقار آ گئی, سورج سے بتا دیا ہوتا. جناب جبرائیل کی ندا گونجی, لا سیف الا ذوالفقار, لا فتح الا علی, بتا دیا ہوتا نا اس وقت, نہیں بتایا, نہیں بتایا. خندق میں کل ایمان کہہ دیا, کہا کہ نہیں کہا, کل کفر کے مقابلے میں کیا کہا, کل ایمان, مولا نہیں کہا. علی کی ایک ضربت کو ثقلین پر بھاری قرار دے دیا, ضربت علی یوم الخندق افضل ہو من عبادت ثقلین, ایک ضربت کون ہے ان کی عبادت سے افضل ہو گئی, جنوں اس کی عبادت سے افضل, مولا نہیں کہا, کہا نہیں, کہا نا. خیبر میں خیبر فتح ہو گیا, مولا کہا, رجل کہا, سب کہا, پرچم دیا, اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا ہوگا, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا, اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے گا. سب کہہ دیا مولا نہیں کہا. چلیے خیبر خندق کے بارے میں ایک پیغام دے دیں آپ کو, غلط فہمیاں تو دور ہو جائیں نا کچھ لوگوں کی جو بڑے اچھل رہے ہیں آج کل کہ ہماری جنگ نہیں ہے, ہماری جنگ نہیں ہے نا. سارے آپ نے دیکھا جب ہم کہتے تھے نا پلانٹڈ لوگ آگے ہیں تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا. اب دیکھیے کیسے وقت میں یہ سارے نکلنے شروع ہوئے اپنے اپنے بلوں سے ہے نا, ایسا لگ رہا ہے کہ سب کو ایک ساتھ اشارہ ہوا ہے کہ سب کھڑے ہو جاؤ, سب کھڑے ہو جاؤ. کوئی مقصد حسینی پہ حملہ کرے گا, کوئی یہ کہے گا یہ ہماری لڑائی نہیں, ہمارا کیا واسطہ, ان کا مذہب ہمارا نہیں, وہ سنی فلسطینی, وہ پتہ نہیں کیا ہے, وہ پتہ. سب ایک ساتھ نکلے, نکلے نہیں نکلے, نکلے. یہ تو طے ہو گیا کہ ان کی زبانیں جو چل رہی ہیں اس کا بینیفیشری کون ہے, کون ہے, اس کا فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ اس کا فائدہ امریکہ اور اسرائیل کو مل رہا ہے نا, مل رہا ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پس دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کا فائدہ کس کو مل رہا ہے. جس کو فائدہ مل رہا ہے وہی تو کام کروا رہا ہے, تاکہ ان کو آپس میں لگا دو. سمجھ گئے, شروع ہو گیا نا کھیل, اب سمجھ میں آ چلیے. نہیں دوسری طریقے سے سمجھا دیتا ہوں, آدھے سے زیادہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی مجھے معلوم ہے. سنا خیبر اور خندق یہی دو لڑائیاں ہیں نا. اچھا اکثر ہمارے لوگ بھی سمجھدار لوگ بھی ہم سے کہتے ہیں کہ آپ یہ خیبر خندق کیا کرتے رہتے ہیں. آج مجھے بڑی آسانی سے سمجھانے کا موقع ملے گا کہ ہم خیبر خندق کیوں کرتے ہیں. توجہ رکھیے سر, ہم کیوں خیبر خندق نہیں بھولتے, ہم کیوں کرتے ہیں, اب سنو کیوں کرتے ہیں. جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتی نا, ہمارے بھی کچھ ہیں جن کو ہوتا ہے ہر بات آپ خیبر خندق, سنو خیبر خندق کیوں کرتے ہیں. مدینہ, تین طبقے تھے مدینے میں, توجہ ہے آپ سب کی, بنی اوس, بنی خزرج اور تیسرے کون تھے؟ یسرب نام تھا نا, یسرب تھا, یہ ہولڈ تھا یہودیوں کا, آبادی کم, ہولڈ تھا, قبضہ تھا مدینے پہ. کیوں قبضہ تھا؟ کیونکہ اوس و خزرج کی لڑائی تھی, اوس و خزرج کی. حالانکہ ایک ہی ماں کے بیٹے تھے اوس اور خزرج, لیکن ان کی اولادوں میں خوب چلی جناب, صدیوں تک لڑائی چلی, جنگ چلی, ان کی لڑائی تھی. اسلحہ کس سے خریدتے تھے؟ تیر, تلوار, کمان, تبر, ڈھال, خود, کس سے خریدتے تھے؟ یہودیوں کا کاروبار تھا. یہودیوں کی کسی سے لڑائی نہیں تھی مدینے میں, یثرب میں, یعنی کسی سے جھگڑا. ان دونوں کو اسلحہ بیچتے تھے, جنگ اگر رک جائے تو ان کا کاروبار تو ختم ہو گیا نا, اسلحے کا کارخانہ بند ہو جاتا نا ان کا, بند ہو جاتا ان کا اسلحے کا کارخانہ, جنگ بند ہو گئی. حضور آئے, سب کے خون معاف کرا دیا, آپ کیا سارے خون معاف. اچھا اس سے پہلے کیا کرتے تھے یہودی جانتے؟ صرف اسلحہ نہیں دیتے تھے, لڑتے لڑتے ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے تھے, اوس و خزرج کے پاس کیسے خریدیں؟ ادھار دیتے تھے, لو ادھار, آئی ایم ایف. نہیں سمجھے آپ کی سمجھ, 77 سال میں نہیں آئی, اب کیا سمجھ میں آئے گی؟ سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, سمجھے. قرضہ لو, تم بھی قرضہ لو اور واپس ہمیں دے دو آئی پی پیس کی شکل میں. اب تو سمجھ میں آ گئے, بجلی لو نہ لو بل تمہیں دینا ہے استاد, بے فکر ہو جاؤ. بجلی پیدا کرے نہ کرے پیسے ہمیں دینے, یہ ہے سامراجی نظام. پیسہ آپ کو دیں گے, قرضہ کس لیے دیں گے؟ واپس لینے کے لیے, واپس دو ہمیں, اور معاہدے کر کے یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو, اور یہ پیسہ واپس گیا آئی پی پی اور دوسری شکل. سمجھ میں آ گئی, آئی ایم ایف. تو یہودی کیا تھے اس وقت کے؟ آئی ایم ایف, قرضہ دیتے تھے دونوں کو اور ان کی زمینیں باغات گروی رکھ لیتے تھے, یعنی ان کا پی آئی اے, ان کا ریلوے, سب کچھ, ان کا بجلی گیس سب گروی رکھ لیتے تھے کہ قیمت ہماری مرضی کی ہوگی. نہیں سمجھ میں آئے نا, کوئی بات نہیں, میں بولے جاؤں گا آپ کی بے شک سمجھ میں نہ آئے. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. نہیں بیٹا, تو ان کے باغات, ان کی زمینیں گروی رکھ کے ان کو اسلحہ دیتے تھے ایک مدت, ظاہر وہ ادا نہیں کر پاتے تھے, لہذا باغ گیا, معاہدہ ختم, تم نے پیسے واپس نہیں دیے, ہماری چیز ہو گئی. سمجھ گئے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سامراجی نظام ہے, یہ یہودی دماغ ہے, سینکڑوں سال سے کام کر رہا ہے. سنیے جو بات بتانا چاہتے ہیں, خندق وہ فیصلہ کن مارگا جس کے بعد یہودیوں کو بے دخل کر دیا گیا مدینے سے، نکال دیا گیا نا، کیوں؟ کیونکہ غداری کی تھی، غداری کی تھی، کفار قریش کے ساتھ مل کے خیبر کے لوگوں کو سب کو اکٹھا کر کے 15,000 کا پورا اس زمانے کا لشکر جتنی آبادی مدینے کی، اتنا بڑا لشکر، جب ہی تو خندق کھودنی پڑی، میدان میں نہیں لڑ سکتے تھے نا، اتنے بڑے نیٹو فورسز آ گئی بھائی، اتحادی افواج نے حملہ کر دیا چاروں طرف، خندق، یہ وہ ہے جنگ احزاب، احزاب اس کا نام ہے، احزاب لشکروں کی جنگ، جنگ احزاب، حملہ ہو گیا، کس کی وجہ سے؟ یہودیوں نے غداری کی، عہد شکنی کی، اور یہ عہد و پیمان تھا کہ جیسے ہی میدان میں لڑائی شروع ہوگی ہم مدینے میں سول وار، گلی گلی میں جھگڑا شروع کر دیں گے، اسی لیے پریشان تھے مسلمان کہ ادھر رہیں یا گھروں میں جائیں، ہمارے گھر خالی ہیں، قرآن نے پوری منظر کشی کی ہے، ٹھیک ہے؟ علی نے، انہیں اپنا کل کفر بھیجا، سب سے بڑی جو طاقت تھی اسے بھیج دیا، ان کی سب سے بڑی طاقت کون تھی؟ عمر ابن، سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات، عمر ابن عبدہ کو بھیج دیا، ادھر سے اللہ کے رسول نے اپنی طاقت کو بھیج دیا، ادھر سے کفر کی طاقت، ادھر سے ایمان کی طاقت، جانتے تھے رسول کے ایک ہی لڑائی میں فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ کل کفر ہے، یہ کل ایمان ہے، یہ جیتے تو جنگ ادھر ختم، یہ ہارے تو جنگ ادھر ختم، وہ ہارا تو جنگ ادھر ختم، جنگ ختم ہو گئی، اب سمجھ میں آیا خندق کیا تھی؟ ختم ہو گئی خندق، جنگ خندق، حکم ہوا سب نکل جاؤ باہر، بنی قینقا، بنی قریظہ، بنی نذیر، بنی المصطلق اور دو چار قبیلے، سب کو نکال، حکم ہو گیا نکل جاؤ، بنی قریظہ کو تو سزا بھی دی گئی، نکال دیا گیا، تو یہ مدینہ کس سے چھینا تھا مسلمانوں نے؟ کسے چھینا تھا؟ یاد رکھا، اور کس نے چھینا تھا؟ کس کے ہاتھوں فتح ہوا تھا خندق؟ جنگ خندق کا فاتح کون ہے؟ علی کی تلوار کا صدقہ تھا نا، یہ مدینہ خالی ہو گیا یہودیوں سے، یعنی یہودیوں سے چھیننے والا کون ہے؟ یثرب کو، یعنی یثرب کو مدینہ بنانے والا کون؟ علی ابن ابی طالب، نہیں سمجھ آئی، اور آگے بڑھئے، آگے بڑھئے، خیبر کس کا قلعہ تھا؟ کس کا علاقہ تھا؟ یہ خیبر پورا علاقہ کس کا تھا؟ یہ فدق بھی تو وہیں تھا تھوڑے فاصلے پر، یہ سب کس کا علاقہ تھا؟ جنگ ہو گئی خیبر، کس نے چھینا خیبر؟ یہودیوں سے خیبر کس نے چھینا؟ سنو، یہ جتنے بلونگڑے گھوم رہے ہیں نا آج پاکستان اور دنیا بھر میں ہماری صفوں میں جو پیدا ہوئے ہیں، سب کو پیغام دے رہا ہوں، سنو، تمہاری اوقات ہی کچھ نہیں ہے، جب مشیت طے کر لیتی ہے کہ ظلم کو بے نقاب ہونا ہے تو تم کتنے پردے ڈال کے چہروں پہ آ جاؤ، اللہ آج تمہیں بے نقاب کر رہا ہے، کسی بھی لباس میں آؤ گے آج تمہیں بے نقاب ہونا پڑے گا، کیوں؟ سنو نتیجہ، آج یہ زیونسٹ دنیا بھر میں جو پروٹیسٹ کرتے ہیں، ایک پلے کارڈ ضرور لاتے ہیں، جب مسلمانوں کے خلاف نکلتے ایک پلے کارڈ جس پہ لکھا ہوتا ہے خیبر واز یور لاسٹ چانس، خیبر تمہارا آخری موقع تھا، یعنی خیبر تمہاری آخری فتح تھی مسلمانوں، اب خیبر تمہارے پاس نہیں رہے گا، اب مجھے بتاؤ یہودی خیبر کو بھولے نہیں؟ بتاؤ بھول گئے؟ 14 صدیاں ہو گئی انہیں یاد ہے خیبر، 14 صدیاں ہو گئی انہیں یاد ہے خندق، انہیں یاد ہے یثرب کس نے چھینا تھا ہم سے، انہیں یاد ہے خیبر کس نے چھینا تھا ہم سے، خیبر کس نے چھینا تھا ان سے؟ علی نے چھینا تھا کہ نہیں چھینا تھا؟ آج یہ پھر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم خیبر کی لڑائی لڑ رہے ہیں، تو اب بتاؤ یہ لڑائی کس کی ہے؟ کس کی لڑائی ہے؟ کس کی لڑائی ہے؟ کل علی نے چھینا تھا ان سے، آج یہ واپسی کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہمارا نعرہ بھی ہے یہ، سنو یہودیوں، محمد کا لشکر پہنچنے والا ہے،
یا لبیک یا حسین،
لبیک سب سب سب،
لبیک یا حسین،
لبیک
یا حسین،
اتنی بلند آواز سے مل کر ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد علی محمد. آسان ہو گیا مطلب؟ مطلب آسان ہے جو کہہ رہے ہماری لڑائی نہیں ہے, ہماری لڑائی نہیں ہے. تم نے اپنے منہ میں جو نوالا ٹھوسا ہوا ہے نا, کاش وہ نوالا نہ ٹھوسا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا یہ لڑائی ہے کس کی. یہ میدان ہی ہمارا ہے, کیونکہ 50 تو ویسے ہی سرنڈر کر گئے, کیا نہیں کیا, نہ کل لڑے تھے نہ آج لڑے تھے. ہر میدان جنگ اس وقت بھی گواہ تھا کہ کون لڑا ہے, آج کا میدان جنگ بھی گواہی دے رہا ہے کہ کون میدان میں کھڑا ہوا ہے. تاریخ ہے پوری تاریخ, تاریخ ہے تاریخ, کوئی نہیں لڑے گا. سب حیران تھے یہ کیا ہو رہا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ جو لڑ رہے ہیں میدان میں کھڑے, کہاں سے کھڑے ہو گئے, یہ اتنے مٹھی بھر ہمارا ناک میں دم کر دیا انہیں, لڑ رہے ہیں تو معلوم ہوا کیوں لڑ رہے ہیں, کون لڑ رہا ہے. اب تک ان کا جن سے واسطہ پڑا تھا نا, وہ تھے 39 دن والے, ہاں جنہوں نے ڈال دیے نا ہتھیار وتھیار سب بیٹھ گئے. اسی کو کہتے ہیں سجدہ کرنا. وہ نہیں ہوتا جو تو چلا رہا ہے شرک 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 شرک, یہ ہے کہ وقت کے فرعونوں کے سامنے تم نے سجدہ کر دیا, وقت کے فرعونوں کے سامنے تم نے گھٹنے ٹیک دیے, اپنا ماتھا ٹیک دیا. اور ہمیں بھی ڈراتے ہو, پبلک کو بھی ڈراتے ہو, ان سے کون لڑے گا, یہ اتنی بڑی طاقت, یہ اتنی بڑی طاقت. جاؤ, ہر زمانے میں کھڑے رہے ہیں فرعونیت کے خلاف, یزیدیت کے خلاف. سر کٹنا اور ہے, سر جھکانا اور ہے. سر کٹانے میں عزت ہی عزت ہے, سر جھکانے میں ذلت ہی ذلت. تمہیں ذلت مبارک, ہمیں اپنے حسین کا راستہ مبارک. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. 39 دن والے ہوتے, 39 دن والے جن سے اب تک تمہارا واسطہ تھا, اب جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں وہ 40ویں دن والے. پوری دنیا سرنڈر کرے, یہ سرنڈر نہیں کریں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے, بات کہاں سے کہاں نکل گئی, ہم بات کر رہے تھے امامت پر, امامت عامہ. جناب ابراہیم کو کہا گیا نا امامت دیں گے, کہا ساری نہیں, سب اولاد میں نہیں جائے گی, جو ظلم کرنے والے ہیں ظالمین ہیں ان پر نہیں جائے گی, ان تک یہ امامت نہیں جائے گی. اب سمجھ گیا, قاتلو امت الکفر, ان سے لڑو. اور یہ کچھ ہیں پیشوا, اب یہاں امام پیشوا کے معنی میں. اچھا چلیے, یوم ندعو کل اناس بے امامہم, وہ قیامت کا دن, اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ. آیت ہے بھائی, حدیث نہیں ہے یہ. یوم ندعو کل اناس بے امامہم, یعنی ہر انسان کا انجام کس کے ساتھ ہوگا, امام. تو معلوم ہو گیا نا کہ اچھا ہو یا برا ہو اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا, اس کا مطلب سب کا کوئی نہ کوئی امام ہے. آیت ہے نا, یوم ندعو کل اناس بے امامہم, ہر انسان چاہے اس کا سیاسی امام ہو چاہے مذہبی, جس کی دنیا میں پیروی کرے گا نا اس کے پیچھے اٹھایا جائے گا, بغیر امام کے کوئی نہیں اٹھایا جائے گا, یعنی جس کے پیچھے دنیا میں چلتا رہا. تو دنیا یعنی آخرت کا دار و مدار کس کے اوپر ہے, امام. دیکھیے نتیجہ دیں گے آپ کو, توجہ رکھیے گا. آخرت کا دار و مدار کس پہ ہے, امام کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا نا, امام کے پیچھے جاؤں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات, امام کے پیچھے جانا ہے. پھر حدیث اس آیت کے, دیکھیں آیت اور روایت کو رکھتے جائیں گے نا تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. مم ماتا ولم یارف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ. اچھا یہ یاد رکھیے گا, یہ حدیث ہماری نہیں ان کی بھی ہے, وہاں بھی ہے کہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکا تو جاہلیت کی موت. وجہ میں نے بتا دی نا, وجہ کیا ہے, کیونکہ قیامت کے دن اس کو اٹھنے امام کے ساتھ ہے بھائی, لہذا امام کو پہچاننا واجب ہوا کہ نہیں ہوا, ہوا نا. قیامت کے دن جس کے ساتھ میں اٹھوں گا میری آخرت ہے اس کے ساتھ. پوری اچھی طرح سمجھ لیجیے بات کو, ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو جائے گا مسئلہ آپ کے لیے. قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھنا ہے, میری آخرت ہے اس کے ساتھ. تو یہ امام کیسا ہونا چاہیے, ہے نا. ابھی ابھی ہم کچھ نہیں, ابھی سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں, عقلی مسئلہ ہے, بالکل عقلی مسئلہ. عقلی طور پہ اس امام کو ایسا ہونا چاہیے جس پر مجھے پورا یقین ہو کہ بھئی یہ میری نجات کروائے گا. ہے نا, میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گا. یہی وہ ہمارے برادران کی یہی کہلاتا ہے سلسلہ, وہ بیعت والا, وہ بیعت نہیں کرتے, یہ والا سلسلہ ہے. کہ نہیں بھی جو ایک کے پیچھے تو چلنا ہے, جب تک نہیں چلو گے تو قیامت کے دن کیسے اٹھو گے, سمجھ میں آ گیا ہے نا. یعنی بالکل عقلی مسئلہ ہے کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے جو قیامت کے دن میرے کام آئے. اگر اسی سے خطا اور غلطی کا امکان ہو تو پھر کیسے بھائی میں اس کے پیچھے جاؤں. بھائی معلوم ہے نا کہ اسے غلطی ہو سکتی ہے, اگر اس سے غلطی کا امکان ہو تو پھر اس کے پیچھے پھر مجھے کیا پتا بھائی مجھے لے کے جائے گا نہیں لے کے جائے گا, کہاں جائے گا. اب سمجھ میں آیا. اس لیے ہمارے یہاں عقیدہ یہی ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو معصوم عن الخطا. کیوں؟ معاملہ یہاں کا نہیں, معاملہ قیامت تک کا ہے. تو امام ایسا ہونا چاہیے جس سے کوئی خطا کا امکان ہو ہی نہیں. اس لیے اتنی بلند آواز سے ایک سلوات بھی نہ فرمائیے, آسان ہو گیا. اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ امام کا معصوم ہونا کیوں ضروری. اگر معصوم نہیں ہوگا تو امکان ہے مطلب غلطی ہو سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے تو بھائی میں کہاں جاؤں. اب مجھے کیا معلوم کہ یہ جو کام کہہ رہا ہے یا یہ جو بات کر رہا ہے معاذ اللہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, میں اس پہ عمل کرتا ہوں. بعد میں کہ نہیں وہ تو غلطی ہو گئی, نہیں ہو سکتا نا. بس امام کیسا ہونا چاہیے کیونکہ قیامت تک کا, اور اس کو پہچاننا واجب. اس لیے اصول دین میں, کیوں اصول دین میں, جیسے رسول کا کام ہے دین پہنچانا. ایک مطلب رہ گیا تھا, آپ بعد میں کہیں گے کہ مولانا نے شروع کیا کیا تھا, پہنچے نہیں وہاں تک, خیبر خندق تک آئے تھا. اور میں کیا کہہ رہا تھا کہ علی مولا ہیں کہ نہیں, تو اللہ کے رسول نے اعلان کیوں نہیں کیا. اچھا ہوا یاد آ گیا بھائی, مشکل کر دیتے آپ لوگ بعد میں میری. تو اعلان کیا نہیں کیا نا, فتح مکہ کے وقت اعلان کر دیتے جب علی شانے پہ چڑھ کے بت توڑ رہے تھے, چڑھ کے کاندھے پر نبی کے خانے کعبہ کے بت مرتضی توڑا کیے اور مصطفیٰ دیکھا کیے. سمجھ میں آ گئی بات. تو اس وقت کہہ دیا ہوتا یہ مولا ہے, سارے خداؤں کو جس نے گرایا تھا آج تک, وہ بھی تو ایک صدمہ ہے. بدر کا صدمہ الگ, لات منات حبل کی تباہی کا صدمہ الگ, اور 360 چھٹ بھائیوں کا, چھٹ بھائیے تھے نا چھوٹے چھوٹے بدھ بھی تو رکھے ہوئے تھے گڑیا گڈے, وہ 360 گڑیا گڈوں کا الگ, کیوں گڑیا گڈے بھی کما کے دیتے تھے نا ان کو. ارے گڑیا گڈے پہ چڑھاوے چڑھتے تھے, چڑھتے تھے نہیں چڑھتے تھے, یہ مجھے اس میں سازی خیال رکھنا, ایسا نہ ہو کہیں پھنس جاؤ. بڑے بڑے فنکار پیدا ہو گئے آج کل ہمارے یہاں بھی. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, اللہ بچائے ان لوگوں سے, انہیں مجسمے بنانے شروع کر دیے. کہاں لے کے جانا چاہتے ہو قوم کو, ہوش میں ہو. شبیہ اپنی جگہ ہے, تابوت کی شبیہ, زلجنا شبیہ زلجنا, شبیہ علم صاحب. اب مجسمے بناؤ گے, نئے نئے آئٹم کے چکر میں ہو کے نیا آئٹم لاؤں تاکہ پبلک زیادہ ہے, نئی چیز لاؤں. دین ہے یہ تمہارا, کھیل تماشا ہے یہ, جس کی جو مرضی کیے جاؤ اور جو مرضی داخل کیے جاؤ, اور پھر یہ سمجھو کہ کوئی کچھ کہے گا نہیں. سب نے روزہ رکھا تھا, کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ لوگوں سے ڈر جائے گا. وہ ڈرنے والے اور ہوتے ہوں گے, جو غلط ہے وہ غلط. ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے تشریحوں میں. سمجھ میں آئی ہماری بات؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلتے ہیں بارہ, کوشش کرتے ہیں مطلب کو کسی جگہ تک پہنچانے کی. تو بارہ یہ چھوٹے کی ذکر کیا کر رہا تھا کہ چھوٹے موٹے الگ, 360 سب کو توڑا. علی نے اعلان کر دیا ہوتا مولا ہے, نہیں کیا. مباہلے میں کر دیا ہوتا, نہیں کیا. نہیں کیا نا, کیوں؟ کیا علی مولا نہیں تھے؟ جب تلوار آئی مولا نہیں تھے؟ خیبر خندق کے وقت مولا نہیں تھے؟ فتح مکہ کے وقت مولا نہیں تھے؟ تھے نا, کیوں نہیں؟ اب جو میں نے پہلی بات کی اس کی دلیل لا رہا ہوں. جانتا ہے اللہ کا رسول لیکن اعلان نہیں کر سکتا. کیوں؟ معاملہ ہے ولایت کا علی کی. جب تک آیت کی شکل میں حکم نہیں آئے گا, حکم کا انتظار, ہے نا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, جب حکم آئے گا, یہ ہے امین, جانتا ہے دل میں ہے لیکن اعلان نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اب پہنچائیے. ایک یہ مطلب کہ علی کی ولایت کا اعلان دیر سے کیا, ایک یہ دوسرا سبب سب سے بڑا, کتنے حاجی ہیں, 1,40,000 تک ہیں, 1,00,000, یہ 1,40,000 والی روایت ہمارے برادران کی ہیں. بھائی ہم تو 1,24,000 پہ رک گئے تھے, انہوں نے کہا نہیں 1,40,000 تھے. چلو بھائی آپ کی بات سر آنکھوں پہ, ان کی کوئی تو بات مانا کریں, 1,40,000 کتنے, 1,40,000. عرفات میں نہیں کیا اعلان, خطبہ دیا تھا عرفات کا موجود ہے خطبہ, وہاں کر دیا ہوتا اعلان, نہیں کیا. مزدلفہ میں کر دیا ہوتا یعنی مشعر الحرام میں, نہیں کیا. منا میں کر دیا ہوتا, نہیں کیا. طواف کے دوران مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے کر دیا ہوتا, نہیں کیا. مقام اسماعیل پہ کھڑے ہو کے کر دیا ہوتا, نہیں کیا. کوہ صفا پہ کر دیتے, کوہ مروہ پہ کہیں تو کر دیتے, نہیں, کہیں نہیں. کیوں کیوں, دیکھیں نا عرفات میں اگر اعلان ہو جاتا نا. اچھا پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ جتنی بھی احادیث مدینے کی اور راستوں کی ہیں نا, ان میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کی لوگوں نے, کچھ بڑھا دیا یا گھٹا دیا یا کسی اور کے نام پہ لگا دیا. مطلب کسی حدیث میں دیکھا کہ کچھ نہیں کر سکتے آگے پیچھے, تو انہوں نے کہا فلاں کے لیے کہا. اب ہم کہہ رہے بھائی فلاں کے لیے جاؤ جو کرنا ہے کر لو, جیسے آدمی آنکھوں میں گھس جاتے ہیں, جو کرنا ہے کر لو, ہم نے تو کہہ دیے ہے نا, ہاں بھائی ہم آپ کا کیا کر سکتے ہیں, آپ جو مرضی کیجیے جیسے چاہے کیجیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, ہر حدیث کے ساتھ یہ ہوا. ہم نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابہا, انہوں نے کہا نہیں آگے پیچھے بھی ہے, یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی, جاؤ لوگ آپ کیا کر لیں گے, آپ بھائی نہیں ہے, ہے آپ کیا کر لو گے, جاؤ. اچھا بھائی نہیں کر سکتے, جاؤ کر لو جو کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. اسی طرح خلفائے اس نے حشر والی حدیث کا حشر کر دیا, حشر نشر کر دیا. ہم نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے, ان کا نہیں ہے جی, ایسے ہی ہے, ہم تو نہیں, ہم یہی کہیں گے آپ جاؤ جو کرنا ہے کر لو, ہے نا, آپ جو جاؤ کرنا ہے جو کر لو, اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں اب دیکھیے ایک ہی حدیث ایسی ہے تاریخ اسلام میں, ایک فقط ایک, جس حدیث کا کوئی نہ تو انکار کر سکا نہ گھٹا بڑھا سکا. بھائی تشریح غلط کر سکتے ہیں, معنی اپنی مرضی کا کر سکتے ہیں, اردو میں ترجمہ اپنی مرضی کا کر سکتے ہیں تشریح, لیکن حدیث بدلنے کی ضرورت, اور انکار بھی نہیں کرتے. مزے کی بات یہ آج تک ایک بھی منکر نہیں ہے اس حدیث کا. کیوں, وہی تو بتا رہا ہوں. عرفات میں اعلان کر دیا ہوتا تو ہزاروں لوگ کہتے بھائی ہمیں کیا پتا, خطبہ تو ہوا تھا, ہم تو سو رہے تھے رات بھر کے, تھکے ہوئے تھے, پیدل آ رہے تھے, پتہ نہیں کہاں کہاں تھے, ہم تو خیمہ ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات گزر گئی, ہمیں کچھ نہیں معلوم, جا ہمیں نہیں معلوم. ایسے ہی ہوا تھا خلفاء اثنا عشر والی حدیث کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, نہیں تھے. مزدلفہ میں رات گزاری, مغربین کی نماز پڑھی, وہاں اعلان کرتے تھے, وہاں بھی لوگ یہی کہتے ہو بھائی ہم تو دو رات کے پہلے تھکے ہوئے تھے, بھائی مزدلفہ میں تو ایسی میٹھی نیند آئی, ہم تو سو گئے, ہمیں تو پتہ کچھ نہیں چلا, رات بھر کو سوتے رہے, ہمیں کچھ. منا میں بھی یہی جھگڑا تھا بھائی, منا میں اگر اعلان ہوتا کہتے میں تو بکرا ڈھونڈ رہا تھا قربانی کا, میں نے تو سنا ہی نہیں کیا کہا, اور جس نے بکرا ڈھونڈ لیا کہ میں قصائی ڈھونڈ رہا تھا مجھے نہیں پتا کیا ہوا, اور جس کو قصائی مل گیا وہ نائی ڈھونڈتا پھر رہا تھا سر منڈوانے کے لیے, کہہ رہا مجھے نہیں پتا کیا ہوا, ہے نا, وغیرہ میں شیطان کو پتھر مارنے گیا ہوا تھا, سب تھا نا. بس کہیں نہ کہیں ہر جگہ یہ بہانہ موجود ہے, میں تو اپنے چکر گن رہا تھا طواف میں, مجھے نہیں پتا کیا کہا, وہ بھول جاتا بھائی, 7 چکر تھے, میں نے 9-10 نہ ہو جاتے, میں تو میرا دماغ تو پورا ادھر تھا, اور میں تو صحیح کر رہا تھا, مجھے نہیں معلوم, میں تو کوئی صفا مروا کے تمہیں دوڑا, مجھے نہیں معلوم کیا, ہے نا. نا اللہ کے رسول نے انتظار کیا, حج ہو گیا پورا بھائی, 12 ذی الحج ہو گئی, کچھ کے 13, کچھ حالات میں 13 کو بھی رکنا پڑتا ہے, 13 بھی ہو گیا, چلو وہ ہو گیا, حج ہو گیا, 3 دن آرام بھی کرایا, 3 دن ہاں بھیا ہو گئے, یعنی شاپنگ واپنگ جو کرنا ہے کر لو بازاروں میں جا کے, تحفے تحائف جو لینے لوانے اپنے اپنے شہر کے لیے, بچوں کے لیے, خاندان میں لے لو بھائی صاحب, لے لیا, اب چلو بھائی بسترا باندھو چلو, اب خوشی خوشی سفر شروع. ذہن میں ایک ہی چیز ہے, اپنا شہر, اپنا اپنے شہر جائیں گے, اب سب تھکن وکن دور, حج کی ساری تھکن دور ہو گئی, اب چلو. اب اللہ کے رسول نے جنکشن پہ جا کے روک دیے, جنکشن پہ جا کے سمجھ میں آ رہے نا غدیر خون یعنی وہ جنکشن جہاں سے اب سب کو الگ الگ ہو وہاں تک سب آ گئے ساتھ روک دیا اللہ کے ہاں سنتے رہتے ہیں غدیر میں اس طرح سے تھوڑی پڑھو مجھے تو یہ نقطہ بتانا تھا آپ کو اب ذہن میں کچھ نہیں ہے اب جب اللہ کا رسول روکے گا تو سب کی توجہ رسول کی طرف گدے بھی نہیں ہے نیچے موٹے قالین بھی نہیں موٹی دری بھی نہیں اسی میں بیٹھو وہ کنکریاں چبھ رہی ہیں کانٹے چبھ رہے ہیں لہذا نیند کا بھی سوال پیدا دھوپ نیند کہاں اوپر دھوپ نیچے کانٹے کنکریاں چھپ رہی ہیں پیروں میں سمجھا نا کہاں کی نیند بیٹھو آرام اب سب بے چین کی جلدی سے اعلان اب سب کو ایک ہی انتظار ہے کہ اللہ کا رسول کیا کہتا ہے اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا اب سب کو ایک ہی انتظار ہے کہ اللہ کا رسول کیا کہے گا اللہ کے رسول نے بھی سب کی توجہ جب لے لی اپنی طرف مرکوز کروا لی اس کے بعد اعلان کیا من کنت مولا علی مولا سمجھ میں آیا کیوں انتظار کیا اللہ نے اس کے رسول ایسی جگہ پہ ولایت علی کا اعلان ہوگا کہ قیامت تک معنی بدلنے کی تو کوشش کرو گے حدیث بدلنے کی کسی میں جرت نہیں ہوگی
سمجھ میں آ گئی بات
آسان ہو گیا کیوں اب اس کے بعد محافظ کی ضرورت ہے ختم کر رہے بیان کو کس کی ضرورت ہے دین اللہ کا رسول لایا ہے بنایا نہیں ہے امام کا کام کیا ہے وہ دین جو اللہ کے رسول نے پہنچایا ہے اس کی حفاظت اس لیے امامت آ گئی اصول دین میں اس کا تعلق براہ راست اللہ کے دین کے ساتھ ہے رسالت کے بعد خلیفتہ بلا فصل کے ساتھ امامت کا سلسلہ یہ اس لیے اصول دین اس لیے امام کا معصوم ہونا ضروری اور جو آخر میں بچانے آئے گا وہ کون ہے وہ بھی امام ہے نا بھائی امام ایسا امام ہے جس کے پیچھے انبیاء نماز پڑھیں گے جس کے پیچھے اس میں کوئی دو رائے نہیں شیعہ ہو یا سنی سب جانتے ہیں یا جناب عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے امام کے طرف سمجھ کے کیسا امام ہے اس لیے امام اصول دین میں ہماری آ گیا وہ ہے امامت خاصہ جو 12 اماموں کی امامت ہے وہ کیا ہے امامت خاصہ امامت عامہ نہیں امامت عامہ تو یہ سب ہو گئے شامل مسجد کے پیش امام کو بھی ہم کہتے ہیں امام صاحب آ رہے ہیں عزت سے نہیں کہتے امام صاحب تو امام لفظ میں بحث تھوڑی ہے دیکھا یہ جائے گا کہ امامت خاصہ کہاں ہے امامت خاصہ وہاں جہاں اللہ نے مرکز قرار دیا قیامت تک حفاظت کریں گے دین کی کربلا میں کس نے بچایا دین امام نے ایسا ہے نا ہر زمانے میں امام 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 اب آئیے دو چار جملے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں موضوع سے ریلیٹڈ موضوع سے یہ شیعہ بے عمل ہو کچھ بھی ہو ہمیشہ سے امامت کے معاملے میں بڑا ہوشیار رہا ہر ایرے غیرے کو اس نے امام مانا نہیں بنایا نہیں بنانا تو ہمارا کام ہے ہی نہیں نا مانا نہیں جس نے بھی دعویٰ کیا ہم نے نہیں مانا اس پہ بڑے تھے یعنی عباسیوں کے سامنے ایک شخص نے بنی ہاشم میں سے کہا تھا نا کہ تو مجھے بنا دے ان کا تو انتقال ہو گیا اب یہ شہید ہو گئے تو مجھے بنا دے تو اس نے کہا تو کیسا احمق ہے کہ عباسی اپنی شمشیر اور تازیانے یعنی کوڑے اور شمشیر کے ساتھ بھی شیعوں سے یہ نہیں منوا سکے امامت سے ان کو چھڑوا نہیں سکے پیچھا نہیں چھڑوا سکے امامت کے ساتھ لگے اور تو کیا سمجھ رہا ہے کہ اگر ہم نے تیرا اعلان بھی کر دیا تو کہ یہ شیعہ مانیں گے کہتے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم تیرا اعلان بھی کرتے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں معلوم ہے کہ ان کا امام کون ہے یہ آپ کی تعریف جو نہیں دشمن کرتا رہا کیونکہ امام بھی جانتے تھے کہ میرا شیعہ کیسا ہی ہو بے عمل ہو کچھ ہو مگر امامت کے معاملے میں کوئی سے دھوکہ نہیں دے سکتا اسی لیے نامعلوم کتنے یہاں پہ باملے پیدا ہوئے مہدی کے دعوے دار پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی ہے نا سب نکل لیے وہ چکر میں تھے کہ شیعہ ہمارے قابو آ جائیں گے انہوں نے کہا شیعہ سادہ ہے مگر بے وقوف نہیں ہے صلوات بھیجیے محمد آل محمد ہے نا سمجھ میں آ گئی بات آئیے اب آپ کو بتائیں کہ کیا مسئلہ کیا ہوا تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ صلوات بھیجیے محمد آل محمد دو تین چھوٹی چھوٹی بات چند منٹ اور مجلس ختم کر دیں گے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو، یہ اتنی لمبی تمہید بنائی نا، اس کا تسلسل لے کر آنا چاہ رہا ہوں تسلسل. آپ جانتے نا کہ معصوم کی جو دنیا میں ظاہری عمر ہے 28 سال، کتنی یعنی دو، ایک امام جواد علیہ السلام جن کے سن مبارک تھا 25 سال، اور دوسرے یہ 28 سال، کم سن ترین دو امام گزرے ہیں جن میں ایک 28 سال کی امام سامرہ. سامرہ میں کیوں تھے؟ اپنی مرضی سے آئے تھے؟ سامرہ میں کیا کام ہے؟ یاد رکھیے گا، سامرہ قید خانہ ہے، چھاؤنی ہے نا عباسیوں کی، بظاہر آزاد رکھا ہوا ہے نا گھر میں، لیکن اپنی نگرانی میں، تاکہ شیعوں سے ان کا رابطہ توڑ دیا جائے. امامت کو ڈیمیج کرنے کے لیے شیعوں سے ان کا رابطہ توڑ دیا جائے، شیعوں سے رابطہ نہ ہو، جو آئے گا پہچانا جائے گا، پکڑا جائے گا. اور پھر وہ سامرا جو لوگ گئے کچھ عرصے اس قید خانے میں بھی رکھا، وہ کتنا 3 منزل نیچے جا کے 4 منزل، وہ بالکل دیکھ کے آج بھی وحشت ہوتی ہے، کیسا قید خانہ یہ، وہ بالکل تہ در تہ در تہ در تہ. سامرا مجھے قید خانہ ہے جس میں رکھا گیا تھا معصوم کو، وہاں پہ رکھا. اب آپ دیکھیے دشمن کی زبانی فضائل کیا ہے. احمد بن خاقان، احمد ابن عبید اللہ ابن خاقان، یہ عبید اللہ ابن خاقان جو تھا یہ وزیر اعظم تھا معتمد باللہ کا، عباسی خلیفہ معتمد، اس کا بیٹا ہے احمد. احمد بن عبید اللہ کو قم کا والی بنا کے بھیجا، عباسیوں کی حکومت ہی نا قم کا والی. اچھا قم میں جو بھی والی آتا تھا نا وہ اہل قم سے ڈرتا تھا، یاد رکھیے گا. جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی ہسٹری میں نے پڑھی تھی، تاریخ پڑھی، اس میں نے بتایا تھا کہ اہل قم اول روز سے اہل بیت کے ساتھ اول، اور جناب معصومہ کو ساوا سے لے کر آنے والے اہل قم تھے، یعنی حملہ کیا تھا، چھڑایا تھا قیدیوں کو، اور باقاعدہ ننگی تلواروں کے ساتھ لے کر آئے تھے. اور عباسی ڈر گئے تھے جب عباسی خلیفہ کا حکم آیا تھا ان کے پاس کہ بھائی ان کو پکڑو اور مارو، تو اس نے کہا دیکھ بات سن، یہ ابھی میں تیرا والی بن کے بیٹھا ہوں، اتنا کافی ہے، اہل قم سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، اگر ان سے جھگڑا کرے گا تو پھر تیری خیر نہیں، یہ علاقہ پورا تیرے ہاتھ سے گیا، اس لیے ان سے لڑائی کی بات نہیں کرنا، اہل قم سے لڑائی کی بات نہیں کرنا. یعنی شب پہلے دن سے اہل قم کیا تھے، کس کے ساتھ تھے؟ اہل بیت کے ساتھ. ایک دن کے لیے انہیں دامن نہیں چھوڑا اہل بیت کا. تو احمد بن عبید اللہ والی بن کر آیا، اور یہ بھی سخت دشمن تھا باپ کی طرح، لیکن اس نے ایک بار ایسا ہوا کہ دربار میں کسی نے علوی یعنی حضرت مولا عارفان کی اولاد علوی، کیونکہ بنی ہاشم میں تو دونوں آ گئے نا، عباسی بھی آ جاتے ہیں، تو اس لیے میں علوی اب یوں کہوں گا تاکہ بنی عباس سے ذرا فرق ہو جائے بنی فاطمہ کا. تو علویوں کے خلاف شکایت لے کر آیا ایک شخص کہ یہ ہے یہ ہے، تو ان کو سرکوبی کر، اور اس نے امام کی شان میں گستاخی کی. 11th امام کا زمانہ ہے، 11th امام سامرہ میں ہے، گستاخی کی تو اس کو غصہ آ گیا احمد کا، کہتے ہیں باسم میں بھی دشمن ہوں ان لوگوں کا، لیکن تو جس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے نا جو میں جانتا ہوں اس کے بارے میں تو نہیں جانتا، یہ وہ دشمن کہہ رہا ہے احمد بن عبید اللہ. کہتے ہیں رافضیوں کے امام کے بارے، اچھا کہہ بھی رہا ہے رافضیوں کا امام، کہتے ہیں رافضیوں کے امام کے بارے میں جو میں جانتا ہوں نا وہ تو نہیں جانتا. ان لوگ حیران ہو گیا، کہتے ہیں سن جانتے ہو نا کہ میرا باپ وزیر اعظم معتمد باللہ کا وزیر اعظم عبید اللہ ابن خاقان دربار میں بیٹھا تھا ایک دن، اور میں اس کے پیچھے کھڑا تھا، یعنی اپنے دربار میں وزیر اعظم کے نہ کہ خلیفہ کے، اپنے دربار سجا کے بیٹھا ہوتا. کسی نے آ کے خبر دی کہ ابن الرضا آئے ہیں. آپ جانتے ہیں 11th امام کا ایک لقب ابن الرضا بھی ہے، ابن الرضا ہے. تو میں نے کہا اچانک میرا باپ جگہ سے کھڑا ہوا، وہ کہا جلدی احترام سے لاؤ اور استقبال کے لیے دوڑا کہ ابن الرضا کو بلاؤ. تو میں حیران ہوں کہ کبھی کسی کے استقبال کے لیے عباسیوں کے سوائے گیا نہیں، یہ کس کا استقبال کر رہا ہے. پھر میں نے دیکھا ایک جوان حسین سراپا، اس کو نظر ٹھہرتی نہیں تھی اس کے حسن پہ، وہ آئے اور میرے باپ نے گلے میں باہیں ڈال کے سر کے بوسے لیے ہیں اور سینے کے بوسے لیے، اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے لایا ہے، اپنی جگہ پہ بٹھا دیا، خود برابر میں بیٹھ گیا. یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ اپنی جگہ پہ بٹھا دینا، اپنی جگہ پہ بٹھا دیا. اور بار بار بات میں کہتا تھا میری جان آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. میں حیران ہوا، تھوڑی دیر ایسے گزری گفتگو، تو اتنے میں کسی نے آ کے بتایا کہ خلیفہ کا بھائی موفق باللہ وہ آ رہا ہے. تو اس نے جلدی سے کھڑے ہو کے وہ جو شخصیت بیٹھی تھی اس سے کہا کہ اگر آپ، یعنی ہم اپنی زبان میں جب کہتے ہیں انکمفرٹیبل، اگر آپ اپنے آپ کو محسوس نہیں کر رہے کہ آپ یہاں آسانی سے ہیں تو آپ بے شک آپ گھر تشریف لے جا سکتے ہیں. یہ کہنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ دوسرے پر کہا جائے کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو آپ نے کہا کہ ہاں میں اپنے آپ کو بہتر محسوس نہیں کرتا، میں واپس جانا چاہتا ہوں. تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ ان کو پیچھے سے لے جاؤ، سامنے سے نہیں، دوسرے راستے سے. کہنا میرے بات چپک کے رہ گئی دماغ میں کہ کیا کون ہے شخص جس کا اتنا احترام, اور موفق بل آیا اس کو بٹھا دیا, اس سے بچا کے کیوں نکالا ہے کہ اس کی نظر نہ پڑے. خیر رات ہوئی, میرا باپ اپنے کاموں میں مشغول تھا, تو میں نے پوچھا اس سے کہ بابا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر تو اجازت دے. کہا کہ ہاں جو پوچھنا چاہے اجازت دے. کہا آج میں نے دوپہر میں عجیب واقعہ دیکھا, وہ ایک شخص آیا تو اس نے اس کے پنیا سے نام لے کے پکارا ابن رضا, اور اتنا احترام کیا, اپنی جگہ چھوڑ دی اس کے لیے, اس جوان کے لیے, جبکہ تو اس سے عمر میں وہ میرے برابر ہے 9 سال, تو بہت بڑا ہے. اس کا احترام کیا تھا؟ کہا کہ بیٹا تجھے نہیں معلوم یہ رافضیوں کا امام ہے. رافضوں, وہ کہنا کہ رافضیوں کا امام ہے تو کون سی دقت نہیں. کہ اس وقت روئے زمین پہ تقدس میں, عبادت میں, پاک دامنی میں کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے. اور سن, اگر عباسیوں کے ہاتھ سے کبھی تخت نکل جائے تو اس پوری دنیا میں اس سے زیادہ کوئی مستحق ہے ہی نہیں, اس تخت کا مستحق کوئی. کیونکہ ہم مجبور ہیں کہ لوگوں کے سامنے ان کی برائیاں کریں, ان کے عیب نکالیں, لیکن یاد رکھ میرے بیٹے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں کوئی عیب نہیں ہے, اللہ نے ان کو ہر عیب سے پاک قرار دیا. جانتے تو تھے نا پڑھے لکھے لوگ, کہتے ہیں کہ میں عجیب ہو گیا, اس کے بعد میں جس سے پوچھتا تھا وہ میرے باپ کی باتوں کی تصدیق کرتا تھا, جس سے پوچھتا تھا میرے باپ کی باتوں کی تصدیق کرتا تھا. امام کو اس نے جس زندان میں ڈالا تھا معتمد نے, میں نے ابھی بتایا اس کے بارے میں کیا حالات, اس زندان کے کیا حالات تھے. اس کا جو وہ تھا صالح ابن وصیف, جو اس کا زندان بان تھا, جیلر تھا, عباسیوں کے کچھ شہزادے آئے اس کا پیغام لے کے کہ جتنی سختی کر سکتا ہے ابن رضا پہ کر قید خانے میں. جو کہنا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے میں کیا کروں, میں نے بدترین پلید ترین دو آدمیوں کو بھیجا تھا اس قید خانے میں, جتنی اذیت دے سکتے دو, الٹا ہو گیا وہ عبادت گزار بن کے آ گئے, وہ تہجد گزار بن کے آ گئے وہاں سے. میں کیا کروں اس کے بارے میں, کہ بلاؤ ان دونوں, بلاؤ ان دونوں سپاہیوں کو. بلایا گیا کہ بھئی یہ کیا ہے, تم کو وہاں بھیجا تھا کیا ہو گیا؟ کہا ہم اس کے ساتھ کیا سختی کریں جس کو ہم دن بھر روزے سے دیکھتے ہیں, رات بھر یا قیام یا رکوع یا سجدے میں, ہم کیا کریں اس کے ساتھ؟ ہم نے سوائے عبادت کے اور کسی دوسری حالت میں اس کو نہیں پایا, ہم کیا کریں اس کے ساتھ؟ ہم سختی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. ہمارا دل جلتا ہے کہ ایسے انسان کو تو نے زیر زمین تہ خانے میں زندان میں رکھا ہوا ہے. وہ غصے میں تلملاتے ہوئے واپس چلے گئے. اب جب لوگوں میں یہ خبر پھیلی, میں نے بتا دیا کہ سامرا میں اس لیے لا کے رکھا تھا تاکہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں. شیعوں کا علاقہ تو نہیں ہے سامرا, آج بھی نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے آج بھی وہاں ہماری آبادی نہیں ہے سامرا میں, اسی لیے وہ بیریئر جو گئے نا بیریئر لگے ہوئے, کیونکہ دونوں طرف ان کی آبادی, اسی وجہ سے وہ دشمن اندر گھس آیا تھا اور دشمن نے آ کے تباہی مچائی تھی, سب کیا تھا, تو ہماری آبادی نہیں تھی. لیکن خیر اب حالات بدل رہے ہیں, اب وہ خود پچھتا رہے ہیں کیونکہ پہلے ساری کمائی ان کی ہوتی تھی, اب ان کی ظاہر کیسی تیسی ہو گئی, کیونکہ اب قدرتی طور پہ وہ ہمارا نقصان تو ہوا لیکن اس کے نتیجے میں 1200-1300 سال کے بعد ہماری زیارتیں واپس آ گئیں. 1200 سال بعد ہماری زیارتیں ہمارے پاس, 1200 سال سے ان کا قبضہ تھا جناب, 1200 سال سے ہمارے پاس نہیں تھی ہماری زیارت, اب ہمارے پاس آ گئی, اور انشاءاللہ آپ قیامت تک رہیں گے بے فکر رہیں, اور انشاءاللہ آپ عنقریب دیکھیں گے بقی بھی آپ کے ہاتھ میں آنے والا ہے, یقین رکھیں میری بات, میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کچھ عرصے کی بات ہے بس, جنت البقیع میں بھی آپ جائیں گے اور آزادی سے جائیں گے, وہ بھی آپ کے پاس آ جائیں گے. سب فکر, یہ آخری مارکہ کا جس کو کہتے ہیں نا کہ نقارے پہ پہلی چوٹ ہے, یہ جو غزہ کی لڑائی ہے نا, یہ نقارے پہ پہلی چوٹ ہے, پہلی چوٹ, ختم نہیں ہوگی یہ لڑائی, کوئی غلط فہمی میں نہ رہنا, بتا رہا ہوں آپ کو, یہ لڑائی ختم ہونے والی, یہ شروع ہوئی ہے, ابھی شروع آغاز ہے, تبل جنگ پہ پہلی چوٹ پڑی ہے. بالکل یقین رکھو اس بات کا, ہاں جو خواب و خیالوں کی دنیا میں رہنے والا ہے وہ ایسے ہی رہے گا, اور جو جانتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے وہ اپنی تیاری رکھتا ہے, وہ ذہنی طور پہ بھی تیار رہتا ہے, جسمانی طور پہ بھی تیار رہتا ہے کہ کسی وقت بھی بغل بجے گا, چل بھائی بستر اٹھاؤ چلو, لیکن مجبوری ہماری کہ ہم لوگوں کو اس انداز میں نہ سمجھایا گیا نہ ہماری تیاری کرائی گئی, لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب خیالی باتیں, ہمیں تو کچھ ہوگا نہیں, جو ہونا ہے وہاں ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. دنیا کا کوئی کونا نہیں بچے گا مارکے سے, مارکہ ہر جگہ ہوگا. ٹھیک ہے جناب, آئیے ایک سلوات بھیجیے محمد حال محمد پر, آئیے. سامرا اس لیے لائے گئے تھے تاکہ نظروں کے سامنے رکھا جائے, بظاہر 10ویں امام کو لایا گیا تھا نا, امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام تاکہ وہاں پر رکھا اپنے سامنے رکھا, شیعوں سے کاٹ لیا, شیعوں سے کاٹ دیتے. اور پھر نگرانی ہر وقت, ابھی تک عباسیوں کو نہیں معلوم کہ جناب نرجس سے عقد بھی ہو چکا ہے اور خدا کی آخری حجت بھی تشریف لا چکی, کسی کو نہیں معلوم. یہ نیٹ ورک ایسا مضبوط ہے ائمہ طاہرین کا کہ خبر باہر نہیں نکل سکتی تھی, حالانکہ قابلائیں جاسوسائیں ساری موجود ہیں گھر, لیکن جو چیز اللہ چھپانا چاہتا ہے چھپا لیتا ہے نا. جناب موسیٰ کو کیسے بچایا تھا, بچایا تھا نا, جاسوس موجود سب موجود گھر کے باہر گھر کے اندر, لیکن موسیٰ آئے اور جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا. جب یہاں بھی یہی ہوا کہ احمد ابن اسحاق ابن سعد اشعری کی روایت ہے, وہ بڑی مشہور روایت, سب نے اسی سے نقل کی ہے کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا, پورے آتے تھے وجوہات لے کے سارے علاقوں سے جہاں جہاں چاہنے والے تھے, تو امام نے بتایا کہ بھائی یہ تمہاری میری آخری ملاقات ہے. اس نے کہا مولا آپ کے بعد کون ہوگا, کس کی طرف ہم رجوع کریں گے؟ یہ ایک ابو الادیان سے روایت ہے, ایک اس سے احمد ابن اسحاق ابن سعد اشعری سے روایت ہے. ابن یہ جو اشعری کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون ہوگا, تو آپ اندر گئے اور جب باہر آئے تو آپ کے شانے پر ایک 3 سال یا 4 سال کا بچہ بیٹھا ہوا تھا. کیا اس کو پہچان لو, یہ تم پہلی اور آخری بار دیکھ رہے ہو, اس کی غیبت بڑی طولانی ہوگی, یہ میرے بعد تمہارا امام ہوگا. تو مولا کوئی نشانی, تو وہ بچہ گویا ہوا انا بقیت اللہ, میں ہی وہ بقیت اللہ ہوں. تو میں نے دست بوسی کی اور پھر امام زمانہ نے مجھ سے کہا, نہیں وہ 3 سال کے بچے نے مجھ سے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو آخری بار, اس کے بعد آنکھیں مجھے دیکھنے کو ترس جائیں, میرے لیے ایک طولانی غیبت ہے, پھر میں اللہ کے حکم سے ظاہر ہوں گا. خیر وہ ایک طولانی حدیث ہے. دوسری ابو الادیان سے, ابو الادیان کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت پہ حاضر ہوا جب حالت مرض میں تھے آپ, یعنی آپ کو زہر دے دیا گیا تھا. کہا کہ مدائن جاؤ میرے یہ پیغامات لے کے, امام نے مجھ سے کہا جب تم واپس آؤ گے تو میرے گھر سے شور و شین کی صدائیں بلند ہوگی, گریہ اداری کی صدائیں بلند ہوگی, سمجھ لینا کہ میں دنیا میں نہیں رہا. تو رونے لگا ابو الادیان, کہتا ہے کہ مولا پھر آپ کے بعد کون ہے؟ کہا یاد رکھنا جو میری نماز پڑھائے گا وہی تمہارا امام ہے. کہ دوسری نشانی مانگتا ہے, دوسری نشانی کا دوسری نشانی جو تم سے میرے خطوط کے جواب طلب کرے گا, خطوط دے کے بھیجے تھے نا کہ جاؤ خطوط لے کے جاؤ, کہ جو تم سے میرے خطوط کے جواب طلب کرے گا وہ. اور تیسری نشانی کا جو کچھ ہمیان کہتے ہیں, یہ بڑا سا پٹکا کمر میں باندھتے جس میں جیبیں ہوتی تھی پہلے زمانے میں پیسے رکھنے کے لیے, ہے نا, اگر آپ کے ذہنوں میں آپ نے کہیں دیکھا ہو کہ بڑا سا پٹکا, پھر وہ لوگ اس میں سے پیسے نکال کے یوں دے رہے ہیں نکال کے, اس طرح سے نا ہوتا ہے. میں نے اکثر وہ جو پرانے ڈرامے آپ دیکھتے ہیں جیسے امیر مختار وغیرہ دیکھا ہوگا نا آپ نے اس قسم کے ڈرامے, تو اس میں وہ چیز نظر آئے گی آپ کو, یہاں اس میں پیسے رکھتے ہیں, کیسا کیسا ہوتا ہے وہ, اس کو کہتے ہیں ہمیان, ہے میم یہ الف نون ہمیان, اردو میں کہہ دے تو کمر بند, لیکن کمر بند وہ کمر بند نہیں جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں, وہ چوڑا ہوتا ہے پٹکا, کمر کا پٹکا جس کو ہم پٹکا کہہ رہے ہیں, پٹکا اچھا ہے, وہ پٹکا باندھا جاتا ہے اس میں جیب ہوتی. اور تیسری چیز جو کچھ ہمیان میں ہوگا وہ بتائے گا. کہیں تیسری بات میری سمجھ میں نہیں آئی, میں کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں امام سے پوچھتا, ہمیان مجھے سمجھ میں آئی کیا ہے بات, چلا گیا. اور جیسے امام نے بتایا تھا ویسا ہوا, جب میں آیا تو آپ کے گھر سے شور گریہ کی صدائیں بلند. اب میں یہاں آپ کو بتا دوں, چلیے پہلے وہ دو جملے کر دوں پھر اس کے بعد میں صاحب کو اختتام تک پہنچاؤں گا. تو کہنے لگے کہ وہ میں جب کھڑا ہوا نماز کے لیے تو جعفر کو میں نے دیکھا, چچا یعنی امام زمانہ کی چچا 11th امام کے بھائی, تو جعفر کو تو پورا معاشرہ جانتا تھا کہ یہ نماز پڑھا تو اس کا مطلب امامت کا تو خاتمہ ہو گیا, ختم لپٹ گئی بذات, یعنی شیعہ پہچانتے تھے. میں کیا کہہ رہا تھا, عصمت صدیق, شیعہ جانتے تھے کہ امام ایسا نہیں ہو, امام ایسا نہیں ہو, مطلب وہی ہے تو بسات لپٹ گئی امامت کی, اگر یہ امام ہے. کہتے میں اسی شش و پنج میں تھا کہ ابھی اس نے تکبیر کہی نہیں تھی کہ 5 سال کا بچہ ظاہر ہوا, دامن پکڑ کے کہتا ہٹو چچا, امام کی نماز امام پڑھا تھا. کہتے میں دل خوش ہو گیا, اطمینان ہو گیا مجھے کہ ہاں یہ پہلی نشانی کہ نماز اس بچے نے پڑھائی, اور نماز پڑھاتے گھوم کے میری طرف دیکھ کے کہا لاؤ خطوں کے جواب. یہ دوسری نشانی میں مسکرایا, میں نے خط, لیکن ہمیان والا مسئلہ حل نہیں ہوا. اتنے میں تھوڑی دیر گزری تھی کہ قم سے کچھ لوگ آئے سواریوں پہ, انہیں آ کر معلوم ہوا کہ امام اب دنیا میں نہیں رہے, شہید کر دیے گئے, معصوم کر دیے گئے. تو انہوں نے جعفر بیٹھے تھے سب جعفر کو لوگ تعزیت دینا شروع کر دی. تو اس کے بعد اس مجمع نے جو آیا تھا قم سے اس نے کہا جعفر سے کہ بتاؤ بھائی کس کس نے خط بھیجے ہیں اور کس کس نے پیسے بھیجے ہیں. تو یہ غصے میں کھڑے ہو گئے جعفر کہ تم ہم سے کیا علم غیب طلب کرتے ہو, علم غیب کہاں سے لے, وہ سمجھ گئے امام نہیں ہے. اتنے میں اندر سے غلام آیا اور غلام نے آ کے بتانا شروع کیا فلاں فلاں کے خط لائے ہو, فلاں فلاں خط ہو وہ سارے خط دو, اور جو 1000 دینار لائے ہو وہ بھی دو, اور اس 1000 دینار میں 10 دینار سونے کا پانی چڑھے ہوئے ہوں گے. وہ خوش ہوئے اہل قم کے لوگ, انہوں نے سارے خطوط و وجوہات اس کو دیے, کہا جس نے تجھے بھیجا ہے وہی امام ہے, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یعنی ہمیان, ہاں لفظ میں بھول گیا کہ ان کا کہ بتاؤ ہمیان میں کیا ہے. تو غلام نے آ کے کہا ہمیان میں یہ 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 سب چیز نکالو, انہوں نے نکالا جلدی سے دیا کہ جس نے بھیجا ہے وہی امام ہے. لیکن عزیز آپ بتائیں آپ کو کہ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے, ڈیوٹی لگا دی گئی تھی بادشاہ کی طرف سے تاکہ لوگ شک نہ کریں, آہستہ آہستہ جس کو کہتے ہیں سلو پوائزن, زہر دیا جائے امام. اور امام کو معلوم تھا, امام نے اپنے لوگوں کو بتا دیا تھا, علامات بھی بتا دی. آخر جب یہ شب یعنی کل کی شب جو آئے گی, جب یہ شب آئی ہے تو پھر امام متغیر ہونا شروع رنگ, کہتے ہیں نا کہ وہ زہر کے اثر سے پہلے وہ زرد ہونا شروع ہوا, پھر وہ سبز ہونا شروع ہوا, پھر نیلا ہو گیا. پھر ایسا زہر ہوتا ہے یہ کہ اس کے بعد انسان پانی پی نہیں سکتا. یاد رکھیے گا اکثر زہر ہوتے ہیں کہ جب کوئی جانوروں کے بھی زہر ایسے ہوتے ہیں کہ جب کاٹ لی جائے تو اس کے بعد پانی نہیں پلایا جاتا کیونکہ پانی پی نہیں سکتا. اور یہ میں تقریباً دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی امام مسموم ہوئے وہ پیاسے ہی دنیا سے گئے, اور بعض کا جو دورانیہ ہے زہر سے لے کے شہادت تک, سب کا نہیں بعض کا دورانیہ بھی 2 یا 3 روز کا ہو جاتا ہے, 2 شب یا 3 شب, 2 شب یا 3 شب. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر امام آخر وقت میں اپنے جد حسین کو یاد کرتا ہے, اس شہادت میں شباہت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے مشیت کی طرف سے کہ حسین کس پیاس کے عالم میں دنیا سے گئے. عزاداران حسین امام زمانہ کو نہ کھل کر جنازے میں شریک ہونے کا فرصت ملی, نہ رونے کی, نہ جنازے کو قادہ دینے. گھر میں کون ہے؟ گھر میں 1 یا 2 افراد ہیں نا بس رونے والے. لیکن اتنا ضرور ہوا کہ سارا سامرہ جمع ہو گیا, خلیفہ بھی اس کے نمائندے جو تھے وہاں پہ وہ بھی کالے والے کپڑے ابا ہوا ڈال کے سارے آ گئے میدان میں, جتنی بھی آبادی تھی سب شریک ہو گئی, مرد و زن عورت سب بچے بچے سب شریک ہو گئے. اس کا تابوت اٹھا, بڑی شان سے اٹھا امام کا تابوت, اٹھانے والے تھے, بلکہ بعض نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ ایسے تابوت جا رہا تھا جیسے پانی کی لہروں پہ تیر رہا ہو. یعنی اتنے کاندھا دینے والے تھے, اتنے شانہ دینے والے تھے اپنا, کہ دور سے نظر آتا تھا کہ جیسے لہروں پر چل رہا ہے, پانی کے اوپر چل رہا ہے, اس طرح سے جنازہ جا رہا تھا. اب امام زمانہ کہاں کھڑے ہو کے رو رہے تھے, کس جگہ, مجھے نہیں معلوم. گھر میں جو 3-4 خواتین تھیں وہ کیسے گریا کر رہی تھی, کیا کر رہی تھی, مجھے نہیں معلوم. مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ ان سب کے لیے وہ آخری وقت جب سید سجاد اپنے بابا کے جنازے پر کھڑا تھا, زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے, گلے میں ٹوکے خاردار تھا, جب اسیر بنا کر لے جایا جا رہا تھا, لے کر آئے تھے, رک گئے تھے آپ بابا کے جنازے کے پاس. حالت کیا تھی؟ سر قلم ہو چکا تھا, لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا تھا حسین, زمین کے ساتھ یکساں ہو چکا تھا. اور سید سجاد کا عالم یہ تھا کہ فریاد کرتے تھے ہے فوس بیٹے پر, کیا کرے وہ بیٹا جس کے سامنے اس کے بابا کا لاشا پڑا ہو اور اس کے لاشے کو دفنانے کی اجازت نہ ہو. جتنے بھی امام باب الحوائج کا جنازہ کتنی بے کسی سے اٹھا تھا, 4 حبشی غلام لے کر آئے تھے, لیکن جب شیعوں پر سے پابندی ہٹی تو ہزاروں شیعہ پہنچ گئے تھے قلعہ بغداد پہ, اور وہی حالت تھی امام حسین کاظم علیہ السلام کے تابوت کی. یعنی ہر امام کا تابوت اٹھا, چوتھے امام کا تابوت دیکھو گے مدینے میں تو یہی حال ملے گا کہ اس سے پہلے ایسا تابوت, ایسا جنازہ, ایسا جلوس کسی کا نہیں اٹھا. امام حسن عسکری کا جنازہ جا رہا ہوگا اور امام زمانہ صرف اپنے بابا کو نہیں بلکہ اپنے جد حسین کا ماتم بھی کرتے ہوں گے, آج تک کر رہے ہوں گے, جیسے آپ ان کے آنے کی دعا کرتے ہیں وہ اپنے بابا کے تابوت پہ دعا کرتا ہوگا, پروردگار کب مہلت ملے گی کب میں اپنے جد حسین کے خون کا انتقام. خاتم حسین.